السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
انسانی حقوق سے متعلق سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس. جبری گمشدگیوں میں ملوث ہونے کا الزام قانون نافذ کرنے والے اداروں پر. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا
امریکی وزیر دفاع جم میٹس منگل سے شروع ہونے والے بھارت کے 2 روزہ دورے کے لیے نئی دہلی پہنچ گئے ہیں. اس دورے کا مقصد بھارت امریکہ دفاعی تعلقات کو نئی سطحوں پر لے جانا ہے. اس نقطہ نظر کے ساتھ کہ دفاعی اور معاشی اعتبار سے ایک مضبوط بھارت امریکہ کے قومی مفاد میں ہے، جم میٹس اپنی بھارتی ہم منصب نرملا سیتارمن، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات اور تبادلہ خیال کریں گے. سمجھا جاتا ہے کہ F-16 طیاروں اور ڈرون طیاروں کا سودا اور یہ علاقائی بالخصوص افغانستان کی سیکورٹی صورتحال جیسے موضوعات ایجنڈے میں سر فہرست ہوں گے. پینٹاگن کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ بھارت کو وسیع تر باہمی مفادات کے تحت.
اور بین الاقوامی خبروں میں شمالی کوریا کے وزیر خارجہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ نے ان کے ملک کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور ان کا ملک ہر خطرے کا جواب دے گا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا صدارتی حکم جاری کیا ہے جس کے تحت دنیا کے 8 مختلف ممالک کے شہریوں کے امریکہ کے سفر پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی سینٹ میں حقوق انسانی کی کمیٹی کی سربراہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر لوگوں کو اغوا کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے معاملات کی تحقیقات کی جائے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے پیر کو اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں جبری گمشدگیوں کے معاملے پر غور کیا گیا. سینیٹر نسرین جلیل کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ ملک میں جبری گمشدگیوں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ملوث ہیں، جس کی وجہ سے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. کمیٹی کے اجلاس کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سینیٹر نسرین جلیل نے کہا کہ قانون ساز چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی الزام میں اٹھایا گیا ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے.
ہیومن رائٹس کا ایشو جو ہے انفورس ڈسپیئرنسز کا، اس کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی تھی، کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں پاکستان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو اٹھا لیتی ہیں اور پھر ان کا سالوں مہینوں ہفتوں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہیں کہاں، اور ان کو کسی کورٹ آف لا میں پیش نہیں کیا جاتا. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو آپ اس کو کورٹ میں لے جائیں اور آپ اس کو ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو چارج کریں، تاکہ ان کے گھر والوں کو بھی پریشانی نہیں ہو، آپ کو پتا ہو کہ کس الزام میں آپ کو اٹھایا گیا ہے.
سینیٹر نسرین جلیل کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے انکوائری کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو بھی کمیٹی کے اجلاس میں بلایا گیا تھا، تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ اب تک کتنے لوگوں کی بازیابی عمل میں آ سکی ہے. تاہم پیر کو سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے شرکت نہیں کی، جس پر کمیٹی کے اراکین کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا. واضح رہے کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں قائم انکوائری کمیشن نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں لاپتہ افراد کے کیسوں کی تعداد 1372 ہے. گزشتہ ماہ 30 اگست کو جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پر انسانی حقوق کے ایک غیر جانبدار ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP نے کہا تھا کہ حکومت جبری گمشدگیوں کے معاملے کے لیے فوری ٹھوس اقدامات کرے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے. HRCP کا بھی کہنا ہے کہ جبری گمشدگیوں کے واقعات کی مجموعی تعداد سے متعلق مختلف اعداد و شمار موجود ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب بھی بہت سے واقعات حل طلب ہیں. پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے علاوہ پارلیمان اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی سطح پر بھی زیر بحث رہا ہے. حکومت میں شامل عہدیدار کہتے رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا معاملہ عام ہے اور اس کے حل پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے نااہل قرار دیے گئے وزیراعظم نواز شریف اپنے خلاف بدعنوانیوں اور منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے لندن سے واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف پیر کی صبح لندن سے اسلام آباد پہنچے۔ انہیں 26 ستمبر کو احتساب عدالت نے طلب کر رکھا ہے۔ نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز علیل ہیں اور ان کے گلے کے سرطان کا علاج لندن میں ہو رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم کلثوم نواز کے علاج اور تیمارداری ہی کے لیے لندن گئے تھے۔ نواز شریف جب پیر کی صبح اسلام آباد پہنچے تو حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر بینظیر انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ وطن واپس پہنچنے کے بعد نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ماہر قانون ایس ایم ظفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف کی طرف سے پاکستان واپس آ کر مقدمات کا سامنا کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔
اپوزیشن اس بات پر بہت زور دے رہے تھے کہ میاں صاحبان واپس نہیں آئیں گے، سب لندن میں چلے گئے ہیں اور وہیں رہیں گے، اور جب تک ممکن ہوگا وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، جسے میں کہوں گا کہ ایک درست فیصلہ ہے کہ عدالت کے سامنے پیش ہونا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو معصوم یا جو مقدمے بنے ہیں وہ غلط بنے ہیں یہ ثابت کرنا ایک اچھا قدم ہے۔
پاناما لیگ سے متعلق دائر درخواستوں پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 28 جولائی کو نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا تھا، جبکہ عدالت عظمیٰ نے شریف خاندان کے بیرون ملک مبینہ اثاثوں سے متعلق قومی احتساب بیورو یعنی نیب کو 6 ہفتوں میں ریفرنس دائر کرنے اور تمام مواد احتساب عدالت کو بھیجنے کا حکم بھی دیا تھا۔ نواز شریف اور ان کے بیٹوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کی تھی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف قومی احتساب بیورو نے عزیزیہ سٹیل ملز لندن میں جائیداد اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ سے متعلق 3 ریفرنس دائر کیے ہیں، جس میں عدالت نے انہیں اور ان کے بیٹوں کو 26 ستمبر کو طلب کر رکھا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد نواز شریف اپنے منصب سے الگ ہو گئے تھے اور بعد ازاں مروجہ انتخابی قوانین کے تحت انہیں اپنی جماعت کی صدارت بھی چھوڑنی پڑی۔ تاہم گزشتہ ہفتے ہی انتخابی اصلاحات کا مجوزہ قانون سینٹ سے منظور ہوا ہے، جس کے بعد نواز شریف کے ایک بار پھر پارٹی صدر بنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ دریاسنا وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار پیر کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے، جس کے بعد عدالت نے ان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 27 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے نئے انتخابات کرانے کے عمران خان کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
حکومت کی سب سے بڑی ناقد اور حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی طرف سے قبل از وقت انتخابات کروانے کے مطالبے کو حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور حزب مخالف کی اکثر جماعتوں نے مسترد کر دیا ہے، اور مبصرین کا خیال ہے کہ ملک میں ایسی کوئی بحرانی صورتحال نہیں جس کے تناظر میں اس مطالبے پر سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ عمران خان نے اتوار کو ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں انتخابات کا اعلان کر کے تازہ مینڈیٹ لینا چاہیے۔ ان کے بقول شاہد خاقان اب بھی نواز شریف کو اپنا وزیر اعظم کہتے ہیں، لہٰذا ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تاہم ان کے اس مطالبے کے سامنے آتے ہی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طرف سے انہیں یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ ایسے بیانات دے کر جمہوریت اور جمہوری عمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیر کو حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے بھی عمران خان کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے، جس کے بعد ہی نئے انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت میں اتحادی پارٹی جماعت اسلامی نے بھی اس مطالبے کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ انتخابات کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کسی ایک جماعت کے مطالبے پر نہیں ہو سکتے۔
قومی اسمبلی کو بھی اور صوبائی اسمبلیوں کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے، تو یہ 3-4-5 مہینے قبل از وقت ان کو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ شہادتوں کا موقع ملے، اس لیے آئندہ الیکشن کارکردگی بیس پر ہو تو سب کو موقع ملنا چاہیے کہ اپنے کارکردگی کے ساتھ عوام کے پاس چلا جائے۔ اس لیے میرے خیال میں ٹینیور پورا کرنا یہ آئین کا بھی تقاضا ہے۔
سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار وجاہت مسعود کے نزدیک جمہوری معاشرے میں کسی بھی شخص اور سیاسی جماعت کو مطالبہ کرنے کا حق ہے، لیکن فی الوقت ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جس میں نئے انتخابات کروانے کی بات کی جائے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مطالبہ کر سکتا ہے، اس کو آئین کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، سیاسی اصولوں کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ جس اسمبلی نے میاں نواز شریف صاحب کو قائد ایوان منتخب کیا تھا، اسی اسمبلی کے 220-221 سرکار نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو اعتماد کا ووٹ دے دیا، تو وہ قائد ایوان ہیں، دستوری طور پہ اب وہ وزیر اعظم ہیں۔
وجاہت مسعود کے خیال میں جمہوریت میں جو بھی مطالبات سامنے آتے ہیں انہیں آئین اور سیاسی اصولوں کے تحت ہی دیکھا جاتا ہے، اور ان کے بقول عمران خان کے مطالبے سے اختلاف کرنے والی سیاسی جماعتوں نے بھی جمہوری طریقے سے ہی اپنا حق استعمال کیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور روس کی دو ہفتوں پر محیط مشترکہ فوجی مشقوں کا سلسلہ پیر کے روز سے روس میں شروع ہو گیا۔ درزبہ نامی ان فوجی مشقوں کا محور انسداد دہشت گردی کے آپریشن، یرغمال بنائے گئے افراد اور سرچ آپریشن سے متعلق کاروائیاں ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان اور روس کے درمیان دو ہفتوں پر محیط مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز پیر سے روس میں ہو گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق دروزبہ نامی مشترکہ فوجی مشقوں کی افتتاحی تقریب میں دونوں ملکوں کی اسپیشل فورسز کے سینئر افسران شریک ہوئے۔ انسداد دہشت گردی کے آپریشن، یرغمال بنائے گئے افراد کی بازیابی اور سرچ آپریشن سے متعلق کاروائیاں ان فوجی مشقوں کا محور ہیں۔ ISPR کے بیان کے مطابق مشترکہ فوجی مشقوں سے دونوں ملکوں کے درمیان عسکری روابط مزید مضبوط ہوں گے اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف کاروائیوں سے متعلق اپنے تجربے کا تبادلہ روسی فورسز سے کرے گا۔ گزشتہ سال ستمبر میں پاکستان اور روس کے درمیان پہلی مشترکہ فوجی مشقیں پاکستان میں ہوئی تھیں، جسے دونوں ممالک کے درمیان بہتر ہوتے عسکری تعلقات کے لیے اہم قرار دیا گیا تھا۔ دفاعی امور کے سینئر تجزیہ کار محمود شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسی مشقوں اور رابطوں سے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے اور سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے۔
مشقیں جو ہے یہ تو ایک قسم کی پروٹوکول سی ہے، اس کے پیچھے جو کنسپٹ ہے، اسٹریٹجی ہے، وہ دونوں ملکوں کا آپس میں نزدیک لانا، اور اس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ بھی ایٹ دی اینڈ وہاں جائیں گے اور لوگوں سے ملیں گے۔ تو میرے خیال میں روس اور پاکستان کے اندر جو دوریاں تھی وہ ابھی نزدیکیوں میں تبدیل ہونے لگی ہیں۔
پاکستان اور روس کے تعلقات میں 2014 کے بعد سے نمایاں بہتری آئی، اور اسی سال روس نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی اٹھا لی تھی، جس کے بعد ماسکو نے اسلام آباد کو لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے گزشتہ ہفتے ہی ایک نیوز بریفنگ میں بتایا تھا کہ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں روس کا دورہ کریں گے۔ اس دورے میں بھی دفاع کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھانے پر بات چیت کی جائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس دو روزہ دورے پر نئی دہلی پہنچ گئے ہیں، اس کے بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ سہیل انجم۔
امریکی وزیر دفاع جم میٹس منگل سے شروع ہونے والے بھارت کے دو روزہ دورے کے لیے نئی دہلی پہنچ گئے ہیں۔ اس دورے کا مقصد بھارت امریکہ دفاعی تعلقات کو نئی سطحوں پر لے جانا ہے، اس نقطہ نظر کے ساتھ کہ دفاعی اور معاشی اعتبار سے ایک مضبوط بھارت امریکہ کے قومی مفاد میں ہے۔ جم میٹس اپنی بھارتی ہم منصب نرملا سیتارمن، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات اور تبادلہ خیال کریں گے۔ سمجھا جاتا ہے کہ F-16 طیاروں اور ڈرون طیاروں کا سودا اور یہ علاقائی، بالخصوص افغانستان کی سیکورٹی صورتحال جیسے موضوعات ایجنڈے میں سر فہرست ہوں گے۔ پینٹاگن کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ بھارت کو وسیع تر باہمی مفادات کے تحت ایک قیمتی اور با اثر شریک کار سمجھتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نرملا سیتارمن کے ساتھ تبادلہ خیال میں افغانستان کے معاملے پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ دونوں ملکوں کو وہاں کی سلامتی کی صورتحال پر تشویش ہے، اور جب پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق اپنی نئی پالیسیوں کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے بھارت سے کہا تھا کہ وہ افغانستان کی معاشی ترقی کے لیے اپنی امداد میں اضافہ کرے اور اس کی تعمیر نو میں اپنا کردار بڑھائے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد کابینہ سطح کا یہ بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ اس دورے کی تیاریوں سے واقف بعض ذرائع نے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ اس دورے میں بھارت امریکہ دفاعی تعلقات کو نئے مقام پر لے جانے، افغانستان میں اسٹریٹجک تعاون میں اضافہ اور بحری سلامتی کے استحکام کے ساتھ ساتھ انڈو پیسیفک خطے میں قانون کی حکمرانی سے متعلق نئے ادارہ جاتی میکانزم وضع کیے جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جون میں واشنگٹن میں ملاقات کی تھی۔ یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم کے صدر مکیش آگھی کا کہنا ہے کہ مذکورہ ملاقات کے بعد امریکی وزیر دفاع کا بھارت دورہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دونوں ملکوں کی سیاسی قیادتیں دفاعی تعاون کو اعلیٰ ترجیح دیتی ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی قومی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے مبینہ طور پر گرفتاریوں اور چھاپوں کے سبب مکمل ہڑتال رہی۔ یہ ہڑتال کشمیری ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کی اپیل پر کی جا رہی ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یا این آئی اے نے گزشتہ 3 ماہ کے دوران نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں 20 مقامات پر چھاپے مارے ہیں اور 1 درجن کے قریب گرفتاریاں عمل میں لائی ہیں۔ جن افراد کو گرفتار کر کے دلی کے مختلف جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے ان میں احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں سے وابستہ کئی سرکردہ کارکن، ایک ممتاز تاجر، ایک وکیل اور ایک فوٹو جرنلسٹ بھی شامل ہیں، جبکہ کئی افراد کے سمن جاری کیے گئے ہیں۔ جن اہم شخصیات کو این آئی اے کی تازہ کارروائی میں نئی دہلی میں واقع اس کے صدر دفاتر پر پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا ان میں تاجروں، صنعت کاروں اور کارخانہ داروں کے انجمنوں کے ایک اتحاد کشمیر اکنامک الائنس کے چیئرمین محمد یاسین خان اور کشمیر یونیورسٹی کا ایک اسکالر اعلی فاضلی شامل ہیں۔ سرکردہ آزادی پسند لیڈر سید علی شیخ گیلانی کے فرزند نسیم گیلانی کے بھی این آئی اے کے سامنے دوبارہ پیش ہونے کے لیے سمن جاری کیے گئے ہیں۔ نئی دہلی سے اطلاعات مظہر ہیں کہ محمد یاسین خان اور اعلی فاضلی سے این آئی اے کے افسران نے دن بھر پوچھ تاچھ کی۔ این آئی اے نئی دہلی کے زیر نظام کشمیر میں مبینہ ٹیرر فنڈنگ معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بعض دوسرے ممالک سے حوالہ یا غیر قانونی چینلز کے ذریعے بھاری رقومات حاصل کی گئیں جنہیں شور زد علاقے میں دہشت گردی کو فروغ اور عوامی سطح پر بدامنی کو طول دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تحقیقات ایجنسی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر، دلی اور بھارتی ریاست ہریانہ کے مختلف مقامات پر ڈالے گئے چھاپوں کے دوران بھاری رقومات، جن کا کوئی حساب کتاب موجود نہیں تھا، تجرمی دستاویزات، موبائل فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ ضبط کیے گئے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ میں چند روز پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ملزموں میں سے 2 نے سلطانی گواہ بننے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں، تاجر انجمنوں اور وکلا کی تنظیم کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے لیڈروں اور کارکنوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ نیز ان کے اپنے الفاظ میں کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد کو بدنام کرنے اور اس کے ساتھ دہشت گردی کا لیبل نتھی کر کے عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ پیر کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں این آئی اے کی کاروائیوں کے خلاف ایک عام ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کے لیے اپیل کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن نے کی تھی اور اس کی توثیق سرکردہ آزادی پسند لیڈروں کے اتحاد نے کی تھی۔ ہڑتال کی وجہ سے مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ دارالحکومت سری نگر میں تاجروں نے خاموش احتجاجی ریلی میں حصہ لیا۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے سری نگر کے حساس علاقوں میں کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں۔ ریل سروسز کو معطل رکھا گیا جبکہ تعلیمی اداروں میں بھی تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات حفظ ما تقدم کے طور پر اٹھائے گئے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یانگ ہو نے پیر کے روز کہا کہ امریکہ نے ان کے ملک کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور ان کا ملک ہر خطرے کا جواب دے گا اور اپنے علاقے میں آنے والے کسی بھی امریکی جنگی طیارے کو مار گرائے گا۔ ری نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہفتے کی رات ٹویٹر پیغام کو ایک دھمکی قرار دیا۔ ہفتے کی رات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ری کے خطاب کا جواب دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے لکھا تھا کہ میں نے ابھی شمالی کوریا کے وزیر خارجہ کی اقوام متحدہ میں تقریر سنی ہے، اگر وہ چھوٹے راکٹ مین کے خیالات کی تائید کر رہا ہے تو وہ لوگ زیادہ دیر ارد گرد نہیں رہیں گے۔ پیر کے روز شمالی کوریا کے وزیر خارجہ نے نیو یارک ہوٹل میں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا،
given the fact that this comes from someone who is currently holding the seat,
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ بیان امریکہ کے صدر کی طرف سے آیا ہے، یہ واضح طور پر جنگ کا اعلان ہے۔ اقوام متحدہ کے ارکان اور دنیا کو واضح طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ امریکہ تھا جس نے پہلے ہمیں دھمکی دی ہے اور جنگ کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھے شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یانگ ہو کے الفاظ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا صدارتی حکم جاری کیا ہے جس کے تحت دنیا کے 8 مختلف ممالک کے شہریوں کے امریکہ کے سفر پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اتوار کو جاری کیے جانے والے حکم نامے کے تحت نئی پابندیاں 18 اکتوبر سے نافذ العمل ہوں گی اور ان کا اطلاق چاڈ، ایران، لیبیا، شمالی کوریا، صومالیہ، شام، وینزویلا اور یمن کے شہریوں پر ہوگا۔ اینگلا مرکل چوتھی بار جرمنی کی چانسلر منتخب ہو گئی ہیں، البتہ ان کی جماعت کو توقعات کے برعکس پارلیمان میں پہلے سے کہیں کم نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سرکاری نتائج کے مطابق کرسچن ڈیموکریٹس یونین یا سی ڈی یو اور بیوارین میں اس کی اتحادی پارٹی کرسچن سوشل یونین یا سی ایس یو نے کل 33% ووٹ حاصل کیے، جس کے بعد مرکل جنگ کے بعد کے دور کے صرف ان 3 چانسلرز میں سے ایک بن گئیں جو چوتھی مدت کے لیے چانسلرز منتخب ہوئے۔ رایاما کے جائزوں میں یہ توقع ظاہر کی گئی تھی کہ سی ڈی یو سی ایس یو 36% سے 39% تک ووٹ حاصل کریں گی۔ کرسچن سوشل یونین کی ووٹوں کی کم تر شرح اور جرمنی کی انتہائی دائیں بازو کی متنازع جمہور پسند پارٹی آلٹرنیٹو فار ڈیموکریسی کے توقع سے زیادہ ووٹ مرکل کے لیے جیتنے کا ایک معقول جواز بنے۔ آنے والے ہفتے آسان نہیں ہوں گے، لیکن سی ڈی یو اور سی ایس یو ایسی جماعتیں ہیں جو ملک کے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے اور اس کے لیے جو ہمارے اور لوگوں کے لیے اہم ہیں، اپنی ذمہ داری سے واقف ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہم آنے والے ہفتوں میں حالات کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے۔ یہ الفاظ تھے مس آنگلا مرکل کے۔ اے ڈی ایف یا آلٹرنیٹو فار ڈیموکریسی نے قومی ووٹوں میں سے لگ بھگ 30% حاصل کیے، جس سے بندستاگ میں نشستیں حاصل کرنے کے لیے درکار 5% کی کم سے کم حد تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ نازی دور کے بعد سے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ قوم پرست سیاستدان جرمن پارلیمنٹ میں شامل ہوئے ہیں۔ اے ڈی ایف کے شریک لیڈر الیگزینڈر گولان کا کہنا تھا،
کیونکہ
واضح طور پر جماعتیں اب عام لوگوں کے احساسات کو نہیں سمجھ رہی، کیونکہ انہوں نے جزوی طور پر مشترکہ طور پر ایک پالیسی بنائی جسے لوگ اب پسند نہیں کرتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملک میں اس انداز کی تبدیلی آئے جس میں ہم پر غیر ملکیوں کی ایک بڑی یلغار ہو، اور وہ برسوں تک زیرو انٹرسٹ پالیسی نہیں چاہتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب لوگوں نے جو بالکل نظر انداز ہو رہے تھے اس بار مقابلہ کیا ہے۔ یہ تھے اے ڈی ایف کے شریک لیڈر الیگزینڈر گوئلانت۔ جرمنی میں کچھ حلقوں نے اے ڈی ایف پارٹی کے ابھرنے کا الزام بالواسطہ طور پر مز مرکل پر عائد کیا ہے۔ یہ پارٹی 2015 میں اس وقت تک سیاسی منظرنامے سے غائب دکھائی دیتی تھی جب تک مز مرکل نے مشرق وسطی سے جنگ کے پناہ گزینوں کے لیے دروازے کھولنے کی پالیسی نہیں اپنائی تھی۔ مز مرکل کی سیاسی حیثیت اس وقت بہت مختوش دکھائی دیتی تھی جب ملک امیگریشن سے متعلق ان کی پالیسی کے خلاف ہو رہا تھا اور جنوبی یورپ میں قرضے کے بحران اور جرمنی میں بڑھتے ہوئے سماجی عدم مساوات سے نمٹنے کے ان کے انداز پر ناراضگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ رایاما کے جائزوں میں ان کی مقبولیت اس وقت بحال ہوئی جب پناہ گزینوں کے ریلے کم ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا صدارتی انتخاب جیتا۔ مرکل کی سب سے اہم مد مقابل اعتدال پسند بائیں بازو کی جماعت سوشل ڈیموکریٹس نے، جو سبکدوش ہونے والے حکمران اتحاد کی ایک چھوٹی شراکت دار تھی، صرف 20.5% ووٹ حاصل کیے، جو جنگ کے بعد اس کی جماعت کی طرف سے حاصل ہونے والے کم ترین ووٹ ہیں۔ مرکل اب بحال ہونے والی اور آزاد مارکیٹ کی حامی جماعت فری ڈیموکریٹس کے ساتھ، جو 2013 میں بندستاگ میں کوئی ایک بھی نشست نہیں جیت سکی تھی، لیکن اتوار کے انتخاب میں کامیابی حاصل کر چکی ہے، اور گرین پارٹی کے ساتھ مل کر ایک اتحادی حکومت کی تشکیل کے لیے گفت و شنید کا آغاز کریں گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرائمیا میں اس کے بعد سے حقوق انسانی کی صورتحال بہت خراب ہوئی ہے، جبکہ مارچ 2014 میں روس نے یوکرین کے اس جزیرہ نما کو اپنی حدود میں شامل کیا تھا، جس کے نتیجے میں سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے روس اور مغرب کے درمیان پہلی بار ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا۔ لیزا شلائن نے جنیوا سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے دفتر نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں فروری 2014 سے لے کر ستمبر 2017 کے درمیانی مدت میں کرائمیا میں حقوق انسانی کی سنگین خلاف ورزیوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ یوکرین میں حقوق انسانی کی نظر رکھنے والی مشن کی سربراہ فیونا فازیو کا کہنا تھا،
One way that is manifested is by the fact that criminal and administrative law
وہ کہہ رہی ہیں اس کا ایک طریقہ اس حقیقت کے پیش نظر اپنایا گیا ہے کہ فوجداری اور انتظامی قوانین جن کا اعلان علیحدگی پسندی، دہشت گردی اور انتہا پسندی پر ہوتا ہے، وہ قوانین اکثر کسی بھی قسم کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام آپ کی صحت پہ جد حاضر ہے۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کہتے ہیں کہ دنیا میں بچوں کی شرح اموات میں کمی، ایچ آئی وی اور انتہائی غربت جیسے مسائل پر تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن اگر امریکہ اور دوسرے ممالک فنڈز کی فراہمی بند کر دیں تو پھر یہ ترقی بہت سست ہو جائے گی۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے شریک چیئرمین بل گیٹس صورتحال کی وضاحت کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ایچ آئی وی کا تعلق ہے، اگر ہم اس کی فنڈنگ میں 10% کمی کر دیں تو 2030 تک اس مرض کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد میں 50 لاکھ کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بات ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں کیونکہ گیٹس فاؤنڈیشن نے عالمی صحت کے 18 عوامل کے بارے میں اپنی پہلی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں 2030 تک صحت کی صورتحال اور مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا گیا، اس تناظر میں کہ اگر عالمی فنڈنگ پر کوئی اثر مرتب ہوتا ہے تو صحت سے متعلق صورتحال پر اس کے اثرات کیسے رہیں گے۔ رپورٹ کا نام گول کیپرز دا اسٹوریز بہائنڈ دا ڈیٹا۔ گیٹس فاؤنڈیشن نے یہ رپورٹ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلویشن کی شراکت داری کے ساتھ مرتب کی۔ اس رپورٹ میں صحت کے کلیدی شعبے میں ہونے والی بڑی پیش رفت کے بارے میں بتایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ویکسینز کے بڑھتے استعمال اور نوزائیدہ بچوں کی بہتر نگہداشت کی وجہ سے 1990 کے مقابلے میں اموات میں 60 لاکھ کم اموات ہوئیں۔ ایڈس کی وجہ سے ہونے والی اموات میں 2005 کے بعد سے تقریباً نصف کمی آ گئی، اور 2005 وہ سال تھا جب ایڈس کی وجہ سے ہونے والی اموات اپنے عروج پر تھیں۔ گیٹس نے ٹیلی فون کے ذریعے ایک پریس کانفرنس کے دوران دنیا میں ان حکومتوں کی تعریف کی جنہوں نے ان مسائل سے نمٹنے اور طب کی دنیا میں نئے اختراعات کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ 1970 میں اقوام متحدہ نے ایک ہدف مقرر کیا کہ دنیا بھر میں حکومتیں اپنی اجتماعی سالانہ آمدن کا 0.7% بین الاقوامی امداد کے لیے مختص کریں۔ امریکہ بین الاقوامی سطح پر امداد فراہم کرنے والے ملکوں میں سر فہرست ہے، لیکن وہ 0.7 کے ہدف تک نہیں پہنچ سکا۔ ڈنمارک، ہالینڈ، ناروے، لگزمبرگ، سویڈن، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات ان ملکوں میں شامل ہیں جنہوں نے 0.7 کا ہدف مکمل کیا یا پھر اس سے بھی آگے نکل گئے۔ بل گیٹس کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کی تشویش ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض دولت مند ممالک عالمی سطح پر فلاحی امداد کے لیے اپنے فنڈز کی فراہمی پر غور کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ممالک صحت کے شعبے اور غربت میں کمی کے لیے اپنے وعدوں کی پاسداری کیوں کرتے رہیں گے، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت کو جاری رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ صحت کی مزید خبروں کے ساتھ، مزید رپورٹوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ بیزا چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے۔ ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر سلمان تاراوالی۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.